بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 اپریل 2008، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ آصف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تقویٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس خطاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی ظنهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا تقویٰ کی اہمیت اور اس کی حقیقت، اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی، اور وہ اس لیے کہ قرآن مجید میں بار بار تقویٰ کا تاکیدی حکم آیا. پوری نوع انسانی سے بھی کہا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بار بار حکم، اور ان لوگوں سے بھی کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں یعنی اہل ایمان، ان سے بھی بار بار مطالبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اہل ایمان، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اور ایک مقام پر تاکید کا آخری انداز ہے اتنا تقویٰ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق. یہ معمولی سا تقویٰ کا اہتمام کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کا حق کے تقویٰ ادا کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ بار بار قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ہم کیا کریں کہ جس کو ہم کہیں کہ ہاں ہم اللہ کا تقویٰ اختیار کر رہے ہیں. اس حکم پر عمل، صحابہ کرام تو جب بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ متفکر اس حوالے سے ہوتے تھے کہ اس میں جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا اس پر ہم کتنا عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی پریشان ہو کر آ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول کس کے لیے ممکن ہے ہم میں سے کہ وہ اللہ کا حق سے تقویٰ ادا کر سکے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ان کا ایک طرز عمل تھا. ایک ہمارا طرز عمل ہے کہ قرآن مجید میں میں نے اس دفعہ خاص طور پر نوٹ کیا اللہ کے تقویٰ کی تاکید مختلف اسالیب میں آئی ہے 72 ٹائمز، 72 مرتبہ. اتقوا اللہ، ان الفاظ کے ساتھ 54 مرتبہ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو 4 مرتبہ، اتق اللہ واحد کے صیغے میں اللہ کا تقوی اختیار کر، اتقوہ اے مسلمانوں اس کا تقوی اختیار کرو، یہود کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، فلیتقوا چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، واتقون واتقون یا اولی الالباب میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، اسی طریقے سے واتقین اللہ، یہ ازواج مطہرات امہات المومنین سے خطاب کر کے بھی انہیں بھی تقویٰ کی تاکید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بھی تقویٰ کی تاکید ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقویٰ اختیار، یہ جو تاکید آ رہی ہے بار بار 72 مرتبہ حکم ہے، اور ہمیں کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہوتا رہا ہے، حکم 72 مرتبہ ہو 100 مرتبہ ہو ہمیں اس کی کیا پرواہ، ہم نے قرآن کو اس طرح سے پڑھنا ہی نہیں کہ اس سے عمل بھی کرنا ہے، یہ کوئی وہ ہدایت ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہماری عملی زندگی سے ہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک اور موقع آیا تھا، بے شمار مواقع ہیں، جس وقت میرے سیرت کا واقعہ میرے ذہن میں آیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری رکوع کا آغاز ہوتا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہی ہے حاکم مطلق، اور اگر تم کوئی کام چھپا کر کرو یا ظاہراً کرو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي انفسکم او تخفوہ، اپنے دل کی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے دل کی باتوں کا بھی حساب اللہ تم سے لے گا۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو کے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، چنانچہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے، جو احکامات ہیں وہ ہماری سراخوں پر ہیں، تو اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ واقعتاً اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل کی باتوں کا بھی حساب ہوگا، بعد میں پھر وہ آیات نازل ہوں گی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر تسلی دی گئی کہ اگر تم بھول چوک سے کچھ کرو گے تو اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا، دانستہ کوئی کام غلط کرو گے تو اس پر پکڑ ہوگی، باقی یہ کہ جو کچھ چیزیں ہیں انسان کی سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، اعمال نامہ پورا مرتب ہو رہا ہے، اس کے بعد کن کن چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا، کن سے رعایت کی ہے، وہ حساب الگ ہوگا۔ تو بہر کیس میں نے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صحابہ کا ایک طرز عمل تھا، ایک ہمارا طرز عمل ہے، تو تقویٰ کی اگر تاکید اتنی مرتبہ ہے تو اس کا تعین ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور جب ہمیں حکم بار بار ہو رہا ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو اس حکم پر عمل کیسے کریں، اس کی عملی شکل کیا ہو، تاکہ پھر اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش تو شروع کریں، پہلے اس کا ایک ذہن میں تصور ہو، کلیئرٹی ہو کہ مراد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس تقویٰ کے مضمون کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ کیجیے کہ 3 صورتوں کا آغاز ہوا ہے تقویٰ کے حکم سے، سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ احزاب، یا ایھا النبی اتق اللہ، سورہ حجرات کی چوتھی سورت ہے، اس میں بھی پہلی آیت ہی میں تقویٰ کا حکم ہے تاکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اتنا اہم مضمون ہے یہ تقویٰ، چنانچہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی پچھلی مرتبہ، لیکن بعض چیزیں ہیں جو تشنا رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آج وہ مکمل ہو جائے۔ پچھلی باتوں کا مختصراً خلاصہ کیا ہوگا؟ تقویٰ کا اصل مفہوم لٹرل سینس تو ہے اس کی بچنا، اور بچتا انسان ان چیزوں سے ہے جن سے وہ کوئی خوف بھی رکھتا ہو۔ چنانچہ عام طور پر اتقوا اللہ کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ بچوں کے معنی میں اتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے بچو۔ مراد کیا ہے؟ ان کاموں سے بچو کہ جو اللہ کو ناراض کرنے کا موجب بن سکتے ہیں، ان اعمال سے بچو کہ جن کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تم پر لاحق ہو سکتا ہے۔ اتقوا اللہ، جیسے کوئی بہت بڑی ہستی ہو اور اس کے سامنے جب آپ ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کو فلاں حرکت بہت ناپسند ہے، فلاں حرکت بہت ناپسند ہے، بہت باروق، بہت عظمت والی شخصیت ہے، اس کے سامنے آپ کی پیشی ہے، آپ کتنے محتاط ہوں گے؟ آپ کے جسٹر سے، آپ کے رویے سے، آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس سے وہ ناراض ہو، جو اسے برا لگتا ہو۔ تو اندازہ کرو وہ ہستی، نہ کہ سورہ حشر کی جو آخری رکوع ہے جس کے آغاز میں دو مرتبہ تقویٰ کی تاکید ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ذکر، کس رب کا تقویٰ اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگلی آیت میں بھی یہی مطلب ہے، کائنات کی عظیم ترین، سب سے زیادہ دبدبے اور جلال والی، سب سے زیادہ عظمت والی وہ ہستی، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر وہ چیز جو اسے ناپسند ہے، ہر وہ چیز جس سے اس نے منع کر دیا، ہر وہ شے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، تم شعوری طور پر کوشش کرو کہ اس سے تمہیں بچنا ہے، اس لیے کہ تم ہر وقت اس کی نگاہوں میں ہو۔ یہ ہے اصل میں تقویٰ، اللہ سے ڈرو یا اللہ سے بچو، کس معنی میں بچو؟ اسے اس کے مقام کے مطابق اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہونا چاہیے۔ تم نے زبان سے مان تو لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ارض و سماوات ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ السمیع ہے، البصیر ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ عمل میں بھی تمہارے رویے آئے کہ تم واقعی محسوس کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور تمہارا ہر عمل اور زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ اس کو خود سنتا اور دیکھتا بھی ہے، ریکارڈ الگ سے ہو رہا ہے۔ جب یہ حیثیت ہوگی تو یہ عمل ہے تقویٰ۔ اسی لیے جو حضرت عبی بن کعب نے تقویٰ کو ڈیفائن کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں، اس کے اصل سینس کو واضح کیا جائے، وہ یہی تھا کہ دنیا میں ایسے گزرنا کہ کہیں دامن جو ہے وہ کسی گناہ میں، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی نہ کہیں ثابت ہو جائے، قدم قدم پر پھونک پھونک کر چلنا کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھا۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور سورہ نازعات کی وہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ اگر یاد ہی ہو جائے تو اس میں تقویٰ کا مضمون آیا ہے کہ اس کی روح کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، دنیا میں بھی اسے احساس تھا، صرف یہ نہیں کہ عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اسے احساس رہا، ہر کام کرتے ہوئے احساس تھا کہ ایک دن مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے، اور حساب کتاب ہوگا. اس احساس کے تحت ونہا النفس عن الہوا، اس نے اپنے خواہشات نفس کو روک کر رکھا، اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دے کر رکھا، اس لیے کہ نفس کے اندر طغیانی ہے، بغاوت، حدود سے تجاوز کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہے. حلال ذرائع سے ملنے والا کم ہے، اور منہ ہاتھ مارو، ادھر بھی منہ مارو. یہ لمٹ جو لگا دی گئی ہے، نظروں کی حفاظت ہے، عصمت عفت کی حفاظت ہے، جبکہ انسان کا نفس اسے اس سے بغاوت پر آمادہ کر. اب اس نفسانی خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے کر رکھنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری ہوگی، جواب دینا ہوگا، وہ دیکھ رہا. اس طرز عمل کا نام تقویٰ. میں نے عرض کیا تھا ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اونچا ترین درجہ ہے، مقام ولایت ہے، احسان، درجہ احسان. حدیث جبرائیل کا حوالہ میں نے دیا تھا، اور اس حدیث کے مطابق اس کی تفصیل میں اس وقت بیان نہیں کروں گا. ایمان کا جو چوٹی کا درجہ ہے، ایمان تو شروع ہو جاتا ہے، ہم نے اقرار کر لیا کہ خالق و مالک ہمارا اللہ ہے، وہ واحد ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہی ہے کہ جو حساب کتاب کے دن کا بھی مالک ہوگا، مالک یوم الدین. اس نے ہماری ہدایت کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری کیا، نبی اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اور وہ ایک اور عالم میں ہمیں اٹھائے گا، وہ آخرت. ایمان کا آغاز ہو گیا جب زبان سے کہہ دی. اب یہ چیز ہماری زبان کی نوک پر رہتی ہے کہ دلی یقین بن جائے، اور اس یقین کے بھی بے شمار ہے، اور اونچا درجہ کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی بندگی ایسے کر رہے ہو، اس کی غلامی. زندگی کیا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. نماز کا حکم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. ہر ہر زندگی کے ہر ہر معاملے میں تاکیدی حکم ہے، تفصیلی حکم ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال، یہ حرام، یہ اللہ کو پسند، یہ ناپسند، اس کی پابندی کر رہے ہیں، اور بندگی کر رہے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ. ایک شخص ملازم ہے کسی جگہ پر، وہ اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ مارے باندھے پوری کر لیتا ہے، خانہ پوری پوری کر لیتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو ملازم ہے کسی فرم کے اندر، وہ ہر کام بہت عمدگی سے اور دل لگا کے کرتا ہے، اس پہ زمین آسمان کا فرق ہوتا. تو وہ بندگی اللہ کی ہم سب کو کرنی ہے، جو خوبصورتی سے اور دل لگا کے کرے، اور ایسے کر رہا ہو کہ جیسے اللہ اس کے سامنے موجود ہے، یا یہ کہ وہ اللہ ہر دم موجود ہے اور دیکھ رہا ہے اسے، میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں. جب اس کیفیت کے ساتھ وہ بندگی کرے گا، تو اس کے اندر جو حسن پیدا ہوگا، جو نکھار پیدا ہوگا، جو اس کے اندر دل جمعی پیدا ہوگی، جو لگن پیدا ہوگی، یہ ہے ایمان کا سب سے اونچا درجہ. ہے اللہ نہیں، واقعی محسوس ہو، اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں بھی اسے دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا احساس تو ہے کہ اللہ ہر دم مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ آرزو ہونی چاہیے ہر شخص کی، ہر مسلمان کی، کہ ایمان کے اس مقام تک پہنچوں، اور ہر شخص پہنچ سکتا ہے. اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ مقام ولایت ہے. لیکن یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے اولیاء اللہ؟ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور تقویٰ کی روش اختیار کی، ایمان لانے کے بعد اب عملی زندگی میں وہ یہی دیکھ رہے ہیں، حرام سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اس میں وہ جتنے زیادہ محتاط ہوں گے، اور جتنے زیادہ برائی سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ان کا ایمان بڑھتے بڑھتے درجہ احسان تک پہنچے. اور اگر میرے اور آپ جیسا معاملہ کہ مانتے تو ہیں اللہ کو لیکن زندگی گزاریں گے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق, اللہ اور رسول کی اطاعت زندگی کے ہر گوشے میں, یہ ناممکن, یہ بڑا کٹھن کام ہے. ٹھیک ہے نماز مسجد میں پڑھ لیں گے اسی طرح پڑھ لیں گے جیسے رسول نے کہا, لیکن بقیہ زندگی تو اپنی مرضی کی گزارنی ہے. یہ ترجیح عمل ہے تو ایمان بھی نہیں بڑھے گا بلکہ اگر گناہ بڑھتے چلے گئے تو جو رہا سہا ایمان ہے وہ بھی ضائع ہو جائے, اور پھر اللہ کے حضور اس حال میں پہنچیں گے کہ نور ایمان سے محروم ہے. ان کا ذکر آئے گا سورہ حدید میں کبھی انشاءاللہ, اس کا مطالعہ کریں گے. یہ وہ کیفیت ہے جو منافقین کی ہے یا جن کے دلوں کے اندر نور ایمان ختم ہو چکا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن یا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اختیار داغ بن جاتا ہے, توبہ کرے گا تو وہ داغ بن جائے گا, توبہ نہیں کر رہا گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ, پورا دل جو ہے وہ سیاہ دھبوں سے بھر جاتا ہے اور دل ایسے بند ہو جاتا ہے جیسے مٹھی بند ہوتی ہے اور اس میں سے نور کوئی شعاع گزر نہیں سکتی ہے. نور ایمان سے اب کبھی محروم, زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے سر, اللہ اور رسول سے محبت کے دعوے کر رہا ہے, نور ایمان سے محروم. اور آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام ان کافروں کے ساتھ ہے جن کے لیے ابدی جہنم ہے. تو بہت کیف ایمان کا وہ درجہ کیسے حاصل ہوگا کہ جب ہم تقویٰ کی زندگی گزاریں گے تب ایمان بڑھنا شروع ہوگا اور درجہ احسان تک پہنچے گا. اس کے حوالے سے ایک اور آیت تھی جو رہ گئی تھی بیان ہونے سے, سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے بہت اہم, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. تقویٰ کا ذکر تین مرتبہ ہے, ایک درجہ اسلام ہے زبان سے اقرار کر لیا ابھی دلی یقین حاصل نہیں ہے لیکن پھر بھی احکام پر عمل شروع کر دیا, جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا شروع کر دیا, اب ایمان بننا شروع ہو جائے گا, نور ایمان جو ہے وہ سینے میں پیدا ہوگا. وہ نور ایمان جتنا تقویٰ اختیار کریں گے اور بڑھے گا, سمت تقوا منو سمت تقوا آسن, یہاں تک کہ وہ تقویٰ کے آگے بڑھتے بڑھتے ایمان کے بھی سب سے اونچے مقام احسان تک پہنچ جائے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تو محبت رکھتا ہے انہی سے جو درجہ احسان پر فائز. جیسے بھی میں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک فرم ہے اس کے اندر دو ملازم ہیں ایک جیسی ڈیوٹیز ہیں, ایک ان میں سے بس کام کر رہا ہے گزارا کر رہا ہے بس ڈیوٹیز ہے سر سے اتارنی ہے, ایک کام کر رہا ہے دل لگا کر خوش اسلوبی کے ساتھ نفاست سے شریفے سے, تو اس فرم کا جو مالک ہے وہ کس سے محبت کرے گا؟ یہی فرق ہے. یہ بار بار قرآن کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین, محسن کون ہے؟ حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا, اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے انتہائی خوبی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب معلوم ہو کہ رب دیکھ رہا ہے. ہمیں جب یہ معلوم ہوتا ہے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ چوراہے پر ٹریفک کانسٹیبل موجود نہیں ہے تو ہر شخص جو ہے وہ اشارہ توڑنے کی سوچتا ہے, سب اتنے باہمت تو نہیں ہوتے کہ اشارہ توڑ دیں, اشارے توڑنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اب میں توڑ دوں, ابھی توڑ بھی دے گا, کھڑا نہیں ہے سامنے کوئی. تو اللہ کے حوالے سے جب یہ احساس ہو کہ وہ ہر دم دیکھ رہا ہے تو انسان کیسے پھر ہر گناہ سے اور باریک بیوی میں جا کر کے یہ بھی چیز اللہ کو ناپسند ہے اس سے بھی بچنا ہے, وہ ہے طرز عمل جو مطلوب. لفظ تقویٰ کے حوالے سے ایک بات اور سمجھ لیجیے, چونکہ کچھ پہلو علمی بھی آئے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھا عبادت کا لفظ بھی اس پر ہم نے گفتگو کی, عبادت کیا ہے؟ اللہ کی غلامی بندگی کرنا، اس کے ہر حکم کو ماننا، جس کا حکم دیا جس کو کرنے کا اس پر عمل ہو رہا ہے، جس سے رکنے کا حکم دیا اسے بعد آ گئے. عبادت کے اندر ایک مثبت جذبہ ہوتا ہے، وہ جو کہا ہے کسی نے ابن قیم رحمہ اللہ کہ العبادت تجمع اثنین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع. جس کو ہم عبادت کہتے ہیں اس کی دو بنیادیں ہیں، دو چیزوں سے مل کر یہ شے بنی ہے. ایک تو اللہ کی حد درجے کی محبت، شوق کا جذبہ، وہ خالق ارض و سماوات، کل خیر کا سرچشمہ، جس کی صناعی، جس کی کاریگری کے نمونے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، وہ خود ذات شاہ شے ہوگی. ایک پتے پہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دل معمور ہو جاتا ہے. وہ پوری فیکٹری ہے، انسانی جسم، اس کا میکینزم پورا. ذرا غور کیجیے اللہ کی خلاقی، اس کی صناعی، ایک ایٹم ذرہ اس کو پھاڑو تو کیا کوئی برآمد ہوتا ہے. تو اس ذات سے ایک محبت، وہ ذات کامل، وہ حسن خوبی اور خیر کا سرچشمہ، سورس، بمبا. اور وہ ہمارا محسن جس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہماری ضروریات کی تمام چیزیں دنیا میں رکھ دی، اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی جو ضروری سامان ہدایت تھا وہ بھی پورا کا پورا بھیج دیا. تو سب سے بڑھ کر محبت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے کائنات کی تو وہ رب ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، جنہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو. تو عبادت کے درس کے اندر ایک شوق اور محبت کا جذبہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے آگے بالکل جھک جانا، ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، غایت الذل، بچ جانا جو حکم سر آنکھوں پر. تقویٰ کے اندر، جسے ہم کہتے ہیں کہ سلبی پہلو ہے، اسی لیے ترجمہ کیا کرتا ہے، اللہ سے ڈرو. ادھر محبت کا ایلیمنٹ غالب ہے، ادھر یہ کہ اللہ کی عظمت، اس کا دبدبہ، اس کا روب، اس کی ذات کی کبریائی، اس کے احساس سے جو ایک کیفیت تاری ہوتی ہے کہ اس کے ناراضگی سے بچیں، ایسی ذات کو ناراض کرنے سے بچیں، اس کے عذاب سے بچیں، اس کی پکڑ سے بچیں، اس کے محاسبے سے بچنا ہے. تقویٰ کے اندر یہ پہلو غالب ہے. چنانچہ دین میں مطلوب بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک بندہ مومن کا جو رشتہ ہے وہ ہونا چاہیے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان، ایک طرف اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور دوسرے طرف اس کے عذاب کا شدید خوف بھی ہو. تو عبادت ایک مثبت اس کے اندر پہلو ہے، اور وہ بھی لے جاتا ہے اسی منزل کی طرف کہ پوری زندگی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے. تقویٰ کے اندر وہ سلبی پہلو ہے، جیسے کرنٹ نیگیٹو پازیٹو مل کر جو ہے ایک تکمیل ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ نیگیٹو کرنٹ ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اس خوف کے احساس کو ہم نظر انداز کر دیں تو پھر دوسری انتہا پہ پہنچ جائیں گے، اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ وہ رب تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے بخشنے کے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے اولاد کی مانند ہیں، ٹھیک ہے گناہگار ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ سزا نہیں دے گا، وہ بڑا رحیم ہے، کریم، وہ معاف کر دے. یہ بھی اس تصور کی قرآن میں شدید مذمت، یہ آخرت کا انکار ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کے دن کے منکر ہو، انکار کر رہے ہو. یہ قرآن ہدایت جو ہے اس میں جگہ جگہ آپ کو جنت کے ساتھ جو دوزخ کا ذکر مل رہا ہے اور زیادہ تو اس سے ڈرایا گیا ہے. یہ کیا ہے معاذ اللہ, یہ بےمانی کا نام ہے. تو یہ دونوں ہی پہلو ہیں جن سے دین کے تصور کی تکمیل ہوتی ہے, عبادت اور تقویٰ. اور تقویٰ کا حاصل بھی یہ ہے کہ جب تقویٰ ہوگا تو پوری زندگی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا, یہی مطلوب. ایک اور بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ تقویٰ کا معیار. قرآن مجید نے, ویسے تو تقویٰ اصل تو یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے, حرام سے باز آ گیا کہ نہیں, لیکن ایک بہت اہم معیار جو ہے وہ حرام معیشت سے باز آنا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ اس کا 23واں رکوع ہے جس میں روزے کی فرضیت ہے, اس کے احکامات ہیں, اس کی حکمت ہے. اس رکوع کے آخر میں جو بات فرمائی گئی, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, روزے کا اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آخری آیت کا لگتا ہے جیسے کوئی تعلق نہیں ہے سابقہ مضمون کے ساتھ, لیکن وہ بہت اہم آیت ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, دیکھو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر ہڑپ مت کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور یہ جو مال دولت اللہ نے دی ہے اسے حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ, یعنی رشوت, یا اس کے ذریعے تم کوئی ایسی جگہ پر پہنچ سکو یا ایسا منفعت اور ایسا مفاد حاصل کرو جس کا تمہیں حق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں تقویٰ کا عملی ٹیسٹ ہے. سب سے اہم ٹیسٹ یہ کہ حرام سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے. یہ نہیں ہے کہ خاص قسم کا لباس پہننا ہے, بلکہ تقویٰ کا اصل ٹیسٹ اللہ دیکھ رہا ہے, اس نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اس انداز سے پیسے حاصل کرنے کو یا اس انداز سے رشوت کے ذریعے اپنے کام نکالنے کو. یہ اگر نہیں ہے اور اس ٹیسٹ کے اندر مار کھا گئے ہو تو پھر تقویٰ سے بہت دور. یہ صرف ظاہری وضع قطع بنانے سے تقویٰ حاصل نہیں ہو جائے گا, اصل ٹیسٹ یہ. اس لیے کہ یہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان مال کی محبت میں بہت پختہ ہے, اس کے لیے وہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے. اور اس کو فتنہ بھی کہا قرآن مجید میں کہ یہی اصل میں ذریعہ آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال ان کے ذریعے اللہ تمہارے ایمان کا امتحان کر رہا ہے, ایمان و تقویٰ ہے کہ نہیں. تو اصل ٹیسٹ جو ہے, اور اس میں وہ لوگ کے جو حرام سے بچیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے. آج کل یہ دجالی دور میں آپ کو معلوم ہے کہ سود جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کے تانے بانے کی طرح اس کے اندر سرایت کیے ہوئے, وہ چاہے غیر اسلامی ممالک ہوں چاہے اسلامی ملک ہو. اب وہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کچھ اس سے نکلنے کی کوشش, ابھی وہ بڑی ابتدائی درجے میں ہے, منزل کافی دور نظر آتی ہے اور اس کے اندر آسان نہیں ہے دیکھنا جاننا کہ بھئی واقعی یہاں پر اس سود سے بچا گیا ہے یا نہیں. ابھی بہت کچھ گھبلے بھی ہیں, بہرحال کوشش ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ اس سود کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ یہ اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, اتنا بڑا جرم ہے, اللہ کو اتنا ناپسند ہے. لیکن آج دنیا کی پوری معیشت انٹرسٹ بیسڈ, اب کوئی شخص جو ہے اگر اس کے دل میں آتا ہے کہ مجھے اس سے نکلنا ہے, اس سے بچنا ہے, تو سب سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے آئے گا, کھائیں گے کیا, بچوں کو کیا کھلائیں گے. اور یہ کیوں نکلے گا؟ اس لیے کہ تقویٰ ہے, اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں, اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. ادروائز تو دنیا میں فائدہ ہی فائدے. آج تو ظاہر بات ہے کہ جو بینک کی ملازمت ہے اس کے اندر بڑے امکانات ہیں آپ کے لیے, مراعات ہیں آگے سے آگے بڑھنے کے. اور یہ وہ سب سے زیادہ جو ہے قرض کرنے والا کاروبار کہہ لیجیے یا ملازمت کے مواقع کے حوالے سے ٹیمپٹیشن ہے بے حساب, اور اس سے کوئی شخص نکلے تو قرآن مجید کی وہ آیت سورہ طلاق کی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ سود تو ایک مثال ہے, کوئی بھی حرام معاملہ ہو سکتا ہے, کسی کے کاروبار میں حرام شامل ہے لیکن کاروبار بڑا اسٹیبلش ہو گیا, اب حرام کو چھوڑیں تو کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, کیا کریں؟ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور اس تقوی کی وجہ سے حرام سے باز رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کریں گے. جس تنگ وادی میں وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ کہاں سے کھاؤں گا, اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا, یہ ضروریات, یہ بیسک نیسیسٹیز کیسے پوری ہوں گی, مخرج وہاں سے ایگزٹ, وہاں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو اللہ رزق ایسے ذرائع سے عطا کرے گا کہ اس کے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اسی صورت میں یہ بات آئی ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اب اصل مسئلہ آیا توکل کا, اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے, کچھ نہ کچھ آزمائش بھی آتی ہے اور اس کے لیے بے ذہن تیار رہنا چاہیے, لیکن یقین دلایا اللہ نے کہ اللہ پر اگر توکل کرتے ہوئے تقوی کی وجہ سے حرام کو چھوڑ رہے ہو, یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے راستے پیدا کروائے گا, وہ مسبب الاسباب ہے اور ان ذرائع سے رزق عطا کرے گا جہاں تک اس کا اس کے تخیل کی رسائی بھی نہیں ہے, وہ اپنی پلاننگ اور اعتبار سے دیکھ رہا ہے اور کہیں اور سے اللہ راستہ نکال دیتا ہے, وہ قادر. تو یہ ہے تقویٰ کا ایک اہم معیار اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دیکھیے اگر کہ تقویٰ کا اصل تعلق تو ہے خدا خوفی کے ساتھ, اللہ کے احکامات کو توڑنا, لیکن جب انسان میں تقویٰ نہیں ہوتا تو وہ حقوق و لباد بھی پورے نہیں کرتا. جب خدا خوفی نہیں ہوگی, جب خدا خوفی اٹھ گئی تو اب حقوق و لباس اس کے لیے کیا بنیاد رہ جائے گی؟ دوسرے کا مال غصب کرے گا, وہ دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا, دوسرے کے ساتھ ظلم کرے گا, اگر اس کے اندر قوت ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کا بے دریغ استعمال ہوگا. حقوق و عباد کے معاملے میں بھی انسان کو راہ راست پر رکھنے والی اصل شے تقویٰ. دیکھیے دنیا میں اس کے لیے بڑے بڑے قوانین بنائے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں امریکہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ بڑے مہذب ہیں, بڑے قانون کی پاسداری کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پھر کتنا دقیق قانون ہے اور پھر قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, لیکن جیسے انہیں پتا چلے کہ یہاں پر تھوڑی سی گنجائش ہے, وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. نیو یارک میں جو بجلی چلی گئی تھی آپ کو معلوم ہوگا چند سال پہلے, اس رات جو جرائم ہوئے اور جو ہنگامہ ہوئے, وہی مہذب قوم وہ اپنے اصل روپ میں سامنے آ گئے. تو ایک تو دنیا میں انسانوں کو روکنے والی چیز لا ہے, قانون ہے, قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, اس کی وجہ سے وہ رکتا ہے, یہ کام کروں گا تو یہ پکڑ ہو جائے گی, یہ کام کروں گا یہ پکڑ ہو جائے گی, فلاں شروع کر دے گا, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس کے بغیر انسان رکنے والا نہیں ہے. کلا ان الانسان لیطغى, سورہ علق کی آیت ہے, بڑی عظیم حقیقت بیان ہوئی کہ انسان جو ہے وہ طغیانی پر, اپنے حدود سے تجاوز کرنے پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے, اس کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے, رجحان موجود ہے. اب رہا استغنا, جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے, مستغنی پاتا ہے اپنے آپ کو. چنانچہ جہاں پر آپ نے قانون بنائے ہو لیکن امپلیمنٹیشن نہ ہو, وہ بھی اندھیر نگری ہے. قانون ہے, وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس سے نکلنے کے بھی دروازے ہیں, امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بس مٹھی گرم کرو اور پھر جو چاہو کر لو, کیا ہوگا وہاں؟ وہاں اپنے حدود سے تجاوز لازماً ہوگا، جرائم ہوں گے، کرائم ہوں گے، حقوق و لباس کی دھجیاں بکھیری جائیں گی. اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، انسان کو حدود میں رکھنے والی جو اصل شے ہے وہ خدا خوفی ہے. ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے. وہ نہیں ہے تو حقوق و لباس کے بعد ڈنڈی مارے گا، داد بن مارے گا. چنانچہ یہ جو کم تولنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ایک دکاندار اگر کسی کو کم نہ تول کر یا ناپ کر دے رہا ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اس خریدار کی حق تلفی کر رہا ہے، پیسے پورے لے رہا ہے، چیز پوری نہیں دے رہا. یہ حق تلفی ہے بہت بڑی، حقوق و لباس کے حوالے سے بہت بڑا جرم ہے. اس کے بارے میں فرمایا اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہ ہے کہ انہیں آخرت کا احساس نہیں، انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے. وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، لہذا دوسروں کے حق تلف کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں. چنانچہ بہرحال آج کی دنیا میں لوگوں نے اپنے معاشرے کو کچھ بہتر رکھنے کے لیے بڑے بڑے قانون بنائے، اس کی امپلیمنٹیشن کا نظام بنایا، لیکن جب وہ تقویٰ نہیں ہوتا تو وہی مہذب قومیں جو آپس میں بڑی مہذب ہیں پوری انسانیت کے لیے خطرہ بنی ہوتی ہے. اور ان کے اندر بھی جب انہیں کسی وقت موقع مل جائے کہ اس وقت کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، قانون کی پکڑ نہیں ہے، تو ان کی اصل حیثیت باہر آ جاتی ہے، جو اندر کا حیوان ہے. انسان کو مستقل راہ راست پر رکھنے والی شے اگر کوئی ہے وہ صرف اللہ کا خوف، نتھنگ ایلس. تو چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق الاباد ہو، فیصلہ کن شے اللہ کا تقویٰ ہے، ورنہ انسان ضرور ڈنڈی مارے گا. چنانچہ یہی معاملہ ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان معاشرے کا حال کیا ہے. اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہے، رسول سے عشق کا دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کرپشن میں سب سے آگے، دھوکہ، ملاوٹ، بدہدی، جھوٹ، اور حقوق و عباد کے معاملے میں لوگوں کے جو حقوق پر ڈاکہ ڈالنا جتنے جری ہم ہیں. اس لیے کہ جب خدا خوفی اٹھ گئی تو پھر اب ہمارے نیچے کوئی پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں. دوسری قوموں کا معاملہ پھر بھی ہے، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر، جذبہ حب الوطنی کی بنیاد پر بھی کچھ نہ کچھ ویلیوز کے پابند ہو جاتے ہیں، کچھ دوسروں کے مفاد کا خیال رکھنے لگتے ہیں. ہماری نیشن، ہماری نسل جو ہے وہ برتر ہے، اس کے حوالے سے بھی بعض قوموں کے اندر کچھ ایسے کردار سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن جب مسلمان میں سے تقویٰ نکل جائے تو پھر صرف اور صرف ذاتی مفاد رہ جاتا، خود غرضی، اور یہی صورتحال آ گیا. اور اس وقت میرے خیال تو یہ تھا کہ سورہ حشر کا یہ آخری رکوع جو ہے اس کی پوری تلاوت کرتا اور اس کا پورا ترجمہ آپ کو سناتا، لیکن اب وقت نہیں ہے. اس میں جو پیغام دیا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، پہلی آیت کا ترجمہ پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے اپنے فیوچر کے لیے، کل کے لیے، ٹمارو کے لیے، غد کا لفظ عربی میں آتا ہے آنے والا کل، ٹمارو جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں، ہمارا اصل کل کون سا ہے؟ تو وہ ہے فیوچر، مستقبل. اس کے لیے کیا کمائی کی ہے، کیا کچھ آگے بھیجا ہے، کیا تیاری ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جان لو جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ تقویٰ میں کوتاہی کب ہوتی ہے؟ کہ اللہ کو کیا پتا، بھول جاتا ہے انسان کہ اللہ کی نگاہ میں اللہ ہر شے کو اسے باخبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ ایمان تو ہے لیکن ایک عقیدہ کے طور پر صرف دماغ کے گوشے میں ایک پوٹلی میں بندھا ہوا ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے آخرت۔ تو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی ذات سے ہی غافل کر دیا، وہ خود اپنے آپ سے کو فراموش کر بیٹھے، اپنی عظمت اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے۔ یہ آیت جو ہے اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی تفصیل سے، کیونکہ اسی آیت کو علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ انسان اپنی عظمت اپنی مقام و مرتبے سے بھی غافل ہو جاتا ہے جب اللہ کو بھلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ذکر کیا کہ انسان مسجود ملائک ہے، بار بار ذکر ہوا، اشرف المخلوقات۔ آج کا انسان اپنے آپ کو ایکویٹ کرتا ہے حیوانات کے ساتھ، تو اللہ کو بھلا دیا تو اب ایک یہ بندر اور شمپینزی کی ذرا ایوالو شکل ہے، ارتقا یافتہ ایک شکل ہے۔ چنانچہ ہم آج نو انسانی جو ہے اپنے لیے معاشرتی معاملات میں بھی مثالیں لاتی ہیں حیوانی دنیا سے، وہاں تو فرق نہیں ہے بیٹی اور بیوی اور بہن اور اس کا، وہاں تو لباس کا معاملہ نہیں، ستر پوشی کا، یہ خام خام نے اپنے اوپر اضافی چیزیں جو ہے وہ عائد کر رکھی، گویا حقیقتاً اس نے اپنے آپ کو جانور بنا دیا ہے، خود بھی اس شرف انسانیت سے استعفیٰ دے چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب بھولو گے، اللہ کو فراموش کرو گے، تو اپنے مقام و مرتبے کو بھی فراموش کر جاؤ گے، پھر اپنے آپ کو بھی حیوان ہی سمجھو گے۔ اور ہمارا المیہ کیا ہے، ہم نے بھی اللہ کو فراموش کیا۔ آج ہم نظریہ پاکستان سے ہی دستبردار ہیں، یہ ملک قائم ہوا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر، ہندو سے اب الگ قوم ہے، ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے، عقیدہ نظریات طرز حیات سوچ فکر ہر پہلو سے ہم اس سے علیحدہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ایک الگ خطہ زمین چاہیے، ہم دنیا کی عام اقوام کی مانند نہیں ہیں، ہمارے لیے اصل بنیاد کوئی نسل کوئی رنگت کوئی زبان نہیں ہے، ہماری قومیت کی بنیاد اسلام، اسی پہ آپ نے پاکستان بنایا تھا۔ اور آج ہم اس خود دو قومی نظریے سے مستعفی ہو چکے ہیں، یہ پاکستان کی بنیاد ہے یہ دو قومی نظریہ، اگر اسلام کو فراموش کر دیں گے تو اس ملک کی جڑیں کھو دیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجیے آج کیا ہو رہا ہے، تھوڑی سی حالت بہتر بظاہر نظر آ رہی ہے لیکن یہ ملک بنیادی طور پر تو امریکہ کی چراگاہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں، یہ حکومت کی تبدیلی کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ کیا بے چینی ہو رہی ہے، ہر وہاں سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا چلے آ رہے ہیں، کوئی باؤچر آ رہا ہے، کوئی پونٹے آ رہا ہے، چراگاہ سمجھی ہوئی ہے۔ کسی اور ملک کے اندر آپ یہ کام جا کے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو اپنا غلام ہی سمجھتے ہیں۔ ابھی تک جو کام انہوں نے مشرف صاحب سے دیا وہ کسی اور سے دینے کی تیاری میں ہے۔ اور اگر تقویٰ نہیں ہوگا اللہ کا تو پھر کچھ عرصے بعد ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہوں گے جہاں آج کھڑے تھے الیکشن سے پہلے، اس لیے کہ پھر ذاتی مفادات ہی آئیں گے۔ اس وقت تو ایک پس منظر تھا، ایک تاریخ تھی جس کی وجہ سے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اس کے انداز میں ہم کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے، کچھ ہمارے سیاستدانوں کے اندر میچیورٹی آئی، لیکن جب یہ چیز تھوڑی سی آگے بڑھے گی تو پھر معاملہ جو ہے، اگر وہ ایمان اور تقویٰ نہیں ہے تو پھر مفادات ہی کی گیم ہوگی، اور پھر فائدہ وہی اٹھائے گا امریکہ جو آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو تقویٰ کے بغیر معاملہ مستقل بنیادوں پر درست ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ملک کے کا انجام بخیر ہو اور یہ آگے مستحکم ہو. اور ہم مسلمان تو ہیں, ہمارے دلوں میں تقویٰ کی دولت, تقویٰ کا سرمایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے, خدا خوفی اور خدا ترسی ہمارے اندر ہوگی تبھی یہ ملک صحیح رخ پر آگے بڑھ سکے گا اور اس کی بنیاد بھی مستحکم ہوگی اور اس کی بقا کا معاملہ بھی. آج آپ نے خبر پڑی ہوگی اسرائیل نے 2015 کے لیے جو نقشہ جاری کیا ہے دنیا کا, اس میں پاکستان نام کی کوئی شے شامل نہیں. نہیں پڑھی تو پڑھ لیجیے گا. 2015 کا جو نقشہ اسرائیل نے جاری کیا ہے ورلڈ میپ, اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ تو یہ پروگرام بنائے بیٹھے, تو اس کو روکنے والی شے صرف اللہ کی ذات ہے اور وہ سب سے اوپر ہے, بالا تر ہستی وہ ہے, العزیز وہ ہے, القوی وہ ہے. اس کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں, اس کے وفادار بن جائیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر لیا تو پھر ہم ان کے رحم و کرم پر ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان اور تقویٰ کا نور پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.